الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. سترویں پارے میں سورہ حج کی تفسیر میں اللہ تعالی کے فضل و کرم سے اسے پڑھتے ہوئے ہم پہنچے تھے آیت نمبر 7 پر جسے مکمل کر لیا گیا تھا. اس کے بعد 3 آیات مزید ہیں اور اللہ تعالی نے ان 3 آیات میں ایک اور انسان کا قصہ بیان کیا ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ جس طرح پہلے آیت نمبر 5 میں اللہ تعالی نے انسان کی بات کی تھی اور اس سے پہلے 4 نمبر آیت میں بھی انسانوں میں سے ایک گروہ کی بات کی تھی, وَمِنَ النَّاسِ سے اسے شروع کیا تھا. اب اللہ تعالیٰ نے اس 8 آیت میں پھر اسی طرح وَمِنَ النَّاسِ کے الفاظ سے بات کو شروع فرمایا اور قرآن نے اس بات کو 3 آیات میں بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ یہ کہیے کہ بعض آدمی ایسے ہیں یا بعض شخص ایسا ہے یا ایک فرد کوئی بھی انسان ایسا ہے جو ہر زمانے میں ہر سوسائٹی میں پایا جاتا ہے, میں یجادل فی اللہ جو اللہ تعالی کی بات کے بارے میں جھگڑتا ہے. اور اللہ تعالی کے بارے میں جھگڑا اس نے جو ڈال رکھا ہے تو اس کے پاس کیا کوئی دلیل ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ بغیر علم بن خبر کے, کوئی خبر نہیں ہے اس کے پاس, کوئی علم نہیں ہے اور اس کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس بنیاد پر وہ کہہ سکے کہ میں اللہ کے بارے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ سچائی پر مبنی ہے, بلکہ محض اپنی جہالت کے ساتھ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے. اس انسان کے پاس علم نہیں ہے تو ممکن ہے کہ ایک فطری علم جو اللہ نے دیا ہوا ہوتا ہے, ہدایت کوئی ہو تو اللہ تعالی نے اس سے آگے اس کی بھی نفی فرما دی اور فرمایا ولا ہدن, اور نہ ہی اس کے پاس کچھ سوجھ بوجھ ہے. انسان کی فطرت میں ایسی سلامتی ہوا کرتی ہے کہ وہ اسے صحیح کاموں کی طرف ہدایت کرتی ہے, پر ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان کے اندر حق اور ناحق کو پرکھنے کی بہت سی چیزوں میں تمیز اللہ نے خود رکھ دی ہے. تو اس انسان نے ایک حرکت تو یہ کی کہ اللہ کے بارے میں جھگڑنا شروع ہوا اور اس کا نقصان اور اس کی نحوست اور اللہ کے بارے میں بغیر علم کے زبان دراز کرنے کا وبال اس کر کے پڑا کہ وہ علم سے تو محروم تھا ہی تھا, اس کے ساتھ ساتھ اس کی فطرت بھی مست ہو گئی. تیسری چیز یہ ارشاد فرما دی کہ بلا کتاب منیر, اور اس کے پاس کوئی چمکتی ہوئی روشن کتاب بھی نہیں ہے. علم انسان حاصل کر لے یا فطری ہدایت یا اس کے پاس انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ صحیفے اور کتابیں ان کے نازل ہوئیں ان سے کوئی بات بتلائی ہو, یہ تینوں چیزیں انسان کو اللہ تک پہنچاتی ہیں. اللہ تعالی نے تینوں کی نفی فرما دی اور فرمایا کہ اس شخص کے پاس ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے. اور ان تینوں باتوں کے برعکس جو چیز اس انسان کے پاس ہے کہ جو اس کا سرمایہ ہے کل کا کل, وہ یہ ہے کہ ثانیہ عطف ہی موڑتا ہے اپنی کروٹ کو. غرور کا ایک انداز ہے, کبر کی چال ہے, متکبر انسان ہے اور اپنے پورے پہلو کو موڑ دیتا ہے. کبر کے ساتھ جب اس کے سامنے ہدایت آئے, کوئی اسے صحیح بات بتائے اور کوئی اسے تلقین کرے کہ اللہ کی راہ یہ ہے تو بجائے اسے اختیار کرنے کے یہ انسان اس راہ کو چھوڑ کر کبر کی راہ اختیار کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی فطرت میں سلامتی نہیں ہے بلکہ اس نے کبر کو اختیار کر لیا, غرور کو اختیار کر لیا, اپنی بڑائی کو اختیار کر لیا, اور یہ بغیر علم کے اپنے آپ کو بہت بڑا علامہ, بہت بڑا آدمی سمجھتا ہے. اور اس جہل مرکب کا نتیجہ یہ نکلا کہ لیضل عن سبیل اللہ, تاکہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو گمراہ کرے, لوگوں کو ہٹائے اور لوگوں کو وہ فتوے دے جو اس کی فاسد طبیعت میں آتے ہوں اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو گمراہ کرے. اللہ نے فرمایا ہے جو شخص ایسا ہے کہ وہ اس کے پاس علم نہیں, ہدایت نہیں, کوئی کتاب روشن نہیں ہے اور محض کبر کی بنا پر دوسرے اہل علم کی سنتا بھی نہیں ہے اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہے, جس کے جرائم یہ ہیں, لہو فی الدنیا خزیٌ, اس کے لیے فی الدنیا خزیٌ, اس دنیا میں رسوائی ہے. پہلا عذاب وہ نزیقہ, اور دوسرا عذاب یہ ہے کہ ہم اسے چکھائیں گے یوم القیامت, قیامت کے دن, عذاب الحریق, جلن کی مار, ایسی مار جس میں آگ ہوگی, جلنے والی چیزیں ہوں گی, جلانے والی چیزیں ہوں گی, ہم اسے اس عذاب میں مبتلا کریں گے. اور یہ جو دو عذاب ہم اسے دے رہے ہیں, ذالک, یہ اس لیے ہیں. آگے دیکھ لیجئے دسویں آیت میں جہاں یہ بات پوری ہو رہی ہے, ارشاد فرمایا کہ ذالک, یہ عذاب اس لیے ہیں, بما قدمت یداک, جو تو نے اپنے دونوں ہاتھوں کے ذریعے آگے بھیجا ہے, کہ کاوش اور سعی اور کوشش کرتے رہے تم, کہ گویا اس سے خطاب ہوگا قیامت کے دن, یا اس میں جہنم میں جب عذاب کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے, اللہ کے فرشتے مخاطب ہوں گے, اللہ تعالیٰ اس سے فرشتوں کے ذریعے سے کلام فرمائیں گے, اور یہ بات ہوگی کہ ذالک بما قدمت یداک, یہ تیرے دونوں ہاتھوں نے جو کچھ کے بھیجا تھا یہ اس کے نتیجے میں تجھے عذاب دیا جا رہا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ, اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لیسا, نہیں ہے, بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ, اپنے بندوں پر اللہ تعالیٰ بالکل ظلم کرنے والا نہیں, قطعاً ظلم نہیں کرتا. یہ جتنا کچھ تم دیکھ رہے ہو یہ سب کی سب چیزیں تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہیں. ان تین آیات کریمہ میں 8, 9, اور 10 نمبر میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور انسان کی طبیعت, اس کے اوصاف اور خصلتیں بیان کرنی شروع کی. اس سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے بار بار انسانوں کی مختلف اقسام کا بیان کیا ہے. ایک قسم پہلے گزر چکی تھی, پھر اللہ تعالیٰ نے کافروں کی ایک قسم بھی بیان کر دی جو قیامت پہ اور اللہ کی وحدانیت پہ اور اس کی صفت قدرت پہ ایمان نہیں رکھتے تھے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے اب تیسری مرتبہ کچھ اور لوگوں کی خصلتیں بیان کی کہ ان میں سے کچھ آدمی ایسے بھی ہیں, یا ایک آدمی ایسا بھی ہے جو ہر زمانے میں پایا جاتا ہے, اور اس کو تم جب دیکھو گے تو اس انسان کی اصل حالت کا بیان یہ ہے. ان تین آیات میں یہ تو ہو گیا اس کا ترجمہ مختصر سا, اب تفصیلی ترجمہ اسے کہہ لیجئے کہ تھوڑی بہت اس کی معمولی سی تشریح بھی ہو گئی. ان تین آیات میں جو مشکل الفاظ ہیں, سب سے پہلے تعلیم کی غرض سے ہم ان الفاظ کے معنی سمجھ لیتے ہیں تاکہ ان آیات کا لغوی اعتبار سے ڈکشنری وائز جو ترجمہ بنتا ہے اس کو سمجھنا ذرا سا آسان ہو جائے, اور پھر اس کے بعد اس کی تشریح کرتے ہیں. اللہ تعالی نے جتنے بھی الفاظ 8 نمبر آیت میں استعمال فرمائے ہیں یہ سب کے سب جانے پہچانے ہیں. عام طور پہ قرآن کریم میں اسی طرح کے الفاظ آتے رہتے ہیں, وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ, اور بعض آدمی ایسا بھی ملے گا تمہیں, کوئی شخص جو اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے بغیر علم کے اور بغیر سوچ سمجھ کے, اور نہ ہی اس کے پاس کوئی چمکتی ہوئی کتاب ہے. ثانی عطفہ, یہ ہے مشکل لفظ ثانیہ, اور اصل میں یہ لفظ بنا ہے اسنو سے, اسنیو, والاسنان، اسنیوں سے بنا جو ہے، تو اسنیوں اور الاسنان جتنے بھی کلمات پائے جاتے ہیں یہ اسی مادے سے بنتے ہیں. سورہ فاتحہ کو بھی المثانی کہتے ہیں، اور اس کی تشریح جب سورہ فاتحہ آئی تھی اس وقت اس نے عرض کر دی تھی. السنا کا مطلب یہ ہے جو چیز دوہری ہو، دو مرتبہ پائی جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ لا سنا فی صدقہ، زکات سال میں دو مرتبہ نہیں ہے، یعنی کوئی آدمی جب ایک مرتبہ زکات دے چکا تو بس اس کے لیے زکات کافی ہو گئی. امراۃن سنیون، ایسی عورت جس کے یہاں سنیون دو بچے بیقف پیدا ہوئے ہوں اس کو کہتے ہیں. اور سنیا کسی چیز کو موڑنا، کسی چیز کو دوہرا کرنا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے گیارہویں پارے میں بھی یہ لفظ استعمال فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الا انہم یسنون صدورہم، دیکھو یہ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں. اور اس آیت کریمہ میں جو لفظ آیا ہے کہ ثانی عطفہ، اس سے مراد گردن کو موڑتا ہے، اسے ترن دیتا ہے. اور محاورے میں بولتے ہیں اس وقت جب کوئی آدمی کدھر کے مارے منہ پھیر لیتا ہے، کسی چیز کو وہ سمجھتا ہے کہ اس چیز سے اس کی ہتک ہو گئی تو وہ پہلو پھیر کر اس سے چل دیتا ہے. عربوں میں اسی لیے ایسے محاورے استعمال ہوئے ہیں. یہ بھی محاورہ ہے کہ ثانی عطفہ ہی اس نے کیا کیا، کروٹ موڑ کر چلا. ایک اور محاورہ عرب بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لواشد قہو، لواشد قہو یہ بھی اسی معنی میں، متکبر ہونا، غرور کرنا. قرآن نے بھی ایک جگہ الفاظ استعمال فرمایا اللہ تعالیٰ میں بنا آبی جانبی، ایک طرف کو ہو جاتا ہے، کنارے پر ہو جاتا ہے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس سورہ حج کی گیارہویں آیت میں ہی ایک آدمی کی حالت بیان کی ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے ایک کنارے پر کھڑے ہو کے. یہ بعض تشریحات کے اعتبار سے ونا آب جانبی ہی، یہ ایسا ہی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، ایک طرف کو ہٹ جاتا ہے. سنیون بکری کے معنی میں بھی، جو دوسرے سال میں داخل ہو جاتی ہے اسے یہ لوگ کہا کرتے تھے. اور اسی سے استثناء کا لفظ بھی نکلا ہے، اور استثناء کا لفظ جو ہمارے ہاں بولتے ہی ہیں یہ ایکسپشن کے معنی میں آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی یہ لفظ استعمال فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا یستثنون، اور انہوں نے استثناء نہیں کیا کسی چیز کا، ایکسپشن نہیں دی کسی چیز کو. تو ثانیہ کا مطلب تو یہ ہے کہ اس نے پھیر دی، مڑا. اور کیسے مڑا؟ اگلا لفظ شاطر میں عطف ہی، یہ عطف کا جو لفظ ہے عطف، اس وقت بولا جاتا ہے کہ جب کسی چیز کا ایک سرا دوسرے کی طرف بالکل موڑ دیا جائے، درخت کی ٹہنی کو دوہرا کر دیا جائے، اور درخت کی ٹہنی جہاں سے توڑی تھی ان دونوں حصوں کو ملا دیا جائے، دونوں نوکوں کو، دونوں سروں کو، اسے کہتے ہیں کہ عطفن. بید ایک درخت ہے، اس کی جو چھڑی ہوتی ہے اس میں ایسی لچک ہوتی ہے کہ اس کے دونوں کنارے مل جاتے ہیں. اور اسی سے عطاف کا لفظ بھی بنا ہے. عطاف کا مطلب دو تہ والی چادر کے ہوتے ہیں، سردیوں میں اوڑی جاتی ہے تاکہ انسان کو موسم کے اثرات سے محفوظ رکھے، عطاف اسے کہتے ہیں. اور انسان کے جسم میں سر سے لے کے تقریباً زانوں تک یہ جتنا حصہ ہے اسے کہتے ہیں اطفال انسان، انسان کے دونوں پہلو، اطفاء دونوں پہلو. سنا اطفاء، اس نے اپنے آپ کو پھیرا، ہٹایا، یہی وہ چیز ہے. نہ آ بھی جانی بھی، ایک طرف کو کر لینا. اور اس کے ساتھ عطف کے یا عطف کے جب علا کا لفظ آ جائے اور الا کے ذریعے اس کا استعمال ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس پر کیا ہوا، اس نے رحمت کی، اس نے مہربانی کی. عاطفت علی ولدیہا، وہ اپنے بچے پر بڑی مہربان ہے، بہت شفقت کے ساتھ پیش آنے والی ہے. اور علا کے بجائے اگر عن آ جائے، عین اور نون عن، تو عطفت عن فلان، میں نے فلان آدمی سے اعراض کیا، اپنے آپ کو بچایا، اپنے آپ کو اس آدمی سے ہٹایا. تو یہ جو الفاظ ہیں ثانی عطفہ، اس کا ایک تو ہے یہ لفظی ترجمہ کہ اس نے اپنی کروٹ کو موڑ لیا. متکبر انسان جب چلتا ہے نا تو یہ غرور کی ایک چال ہوتی ہے. اللہ تعالی کو جو مومن انسان مطلوب ہے، اور اللہ جس مومن انسان کے لیے بار بار قرآن کریم میں بتاتے ہیں، وہ مومن صرف ایک حد تک مومن نہیں ہے کہ وہ اس کا عقیدہ خدا کی وعدانیت کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، ختم نبوت، تقدیر وغیرہ وغیرہ ان چیزوں کا ہو جائے، بلکہ اللہ کو وہ ایسا آدمی مطلوب ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آئے، اس کی چال ڈھال، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا گزرنا، کسی چیز پہ رکنا اور کسی چیز کو دیکھ کے چل دینا، یہ سب کی سب چیزیں کسی دیکھنے والے کو متاثر کریں اور وہ دیکھنے والا یہ کہہ اٹھے کہ واقعی اللہ کے اچھے بندوں کی چال یہی ہوتی. اسی لیے قرآن نے ایک جگہ خوبی بیان کی ہے، اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ زمین پر چلتے ہیں، ہونن، تو بڑے وقار کے ساتھ چلتے ہیں. یہاں دیکھ لیجئے متکبر انسان کا یہ جو کروٹ پھیر کر چل دینا ہے، مغرور ہو کر منہ پھیر کر چل دینا ہے، اللہ نے اس کو بھی برا کہا ہے. ثانی عطفہ، ہی یہ اپنی کروٹ پھیر کر چل دیتا ہے، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو گمراہ کرے. ہوتا یہی ہے کہ سوسائٹی میں اونچے درجے کے جو لوگ ہوا کرتے ہیں، جنہیں کوئی منصب مل جاتا ہے یا جن کے پاس پیسہ آتا ہے اور یہ چیزیں انہیں راس نہیں آتی، تو وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز کے بارے میں ہم فائنل اتھارٹی. عہدہ مل گیا تو ٹھیک ہے، جس پل بوتے پر اس نے اس عہدے کو حاصل کیا تھا وہ چیز فرض کر لیجئے مانے جانے کے قابل ہے، تو کیا یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ہر محکمے میں دخل دینے لگ جائے؟ ایک آدمی کو لوگ کہتے ہیں کہ اتنے اچھے کپڑے سیئے ہیں، بہت اچھے کپڑے سیتا ہے، تو کیا یہ بھی ضروری ہے کہ جس کی اتنی تعریف کپڑے سینے کے معاملے میں ہو رہی ہے، وہ کچن میں جا کے باورچی سے کہے کہ نہیں کھانا بھی ایسے ہی جیسے میں کہتا ہوں ویسے پکاؤ؟ نہیں ہو سکتا. یہ فیلڈ مختلف ہے اور وہ فیلڈ مختلف ہے. ایک آدمی نے بال تراشے بادشاہ کے، اور جب وہ گھر آیا تو بہت خوش تھا. بیوی نے پوچھا کہ اس میں اتنی خوشی کی کیا بات ہے، بادشاہ سلامت کے جو بال کاٹ آئے ہو تو اتنے کیوں اترا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت نے تعریف کی اور کہا تم نے ہمارے بال بہت اچھے بنائے، اس لیے خوش ہو رہا. تو اس کی بیوی بہت عقل مند تھی، اس نے کہا کہ اگر چار اور آدمی جو بال کاٹتے ہیں نا اپنے فیلڈ کے ماسٹرز ہوتے ہیں، وہ تعریف تیری کرتے اور کہتے کہ تو بہت اچھا کاریگر ہے اور تو صحیح بال کاٹنے والا ہے، تو کوئی خوشی کی بات تھی. بادشاہ کی بلا جانے کے اچھے بال کاٹنے کیسے ہوتے ہیں اور برے کیسے ہوتے ہیں، اس نے تو بس رائے دے دی. جس طرح عام لوگوں کی رائے ایک ہوتی ہے کہ دیکھ کے اندازہ کر لیتے ہیں، اسے پسند آ گئے، بادشاہ اس نے رائے دے دی. بات تو جب بنے جب تیرے اپنے میدان اور فیلڈ کے لوگ کہیں کہ تم نے واقعی بہت اچھا کام کیا. تو مغرور آدمی میں خدا کی مار سب سے بڑی یہی پڑتی ہے کہ زندگی ساری کسی اور فیلڈ میں، اور غرور کی وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ ہر فیلڈ میں اس کی مانی جائے. ایک آدمی مملکت کا بادشاہ ہے اور کسان جس کو اس سے دور کا بھی کوئی واسطہ اور نسبت نہیں ہے، اسے جا کر اگر وہ یہ کہے کہ تم شدید سردی کے موسم میں فلاں فصل اگاؤ اور شدید گرمی ہو جائے تو فلاں فصل اگاؤ، تو ممکن ہے کسان اور تو کیا اس کے بچے بھی اس گاؤں کے ہاتھ پڑے، اور یہ بات ہے سلامت کی فصلیں ایسے نہیں لگا کرتی، اس کے کچھ خاص موسم ہوتے ہیں، ہر ایک فصل کے لیے موسم کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تو بادشاہ اپنے غرور کی وجہ سے جو کہنے لگے وہ تو ساری کرکری کی بات ہو گئی۔ اسی طرح مغرور آدمی صرف اپنے فیلڈ میں ہی نہیں بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ہر فیلڈ میں اس کی روشن خیالی کے چرچے ہوں، اور غرور کے مارے ہوئے یہ چاہتے ہیں کہ علم کے میدان میں بھی خود دخل دے کے لوگوں سے منوائیں کہ مجھے جتنا علم ہے نا اسلام کا، شریعت کا اور ماڈرن اسلام کا، اتنا کسی کو نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا لیزل عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے لوگوں کو بے راہ کرتے ہیں، نئی نئی باتیں دین میں گھڑتے ہیں خدا کے معاملے میں، نہ ان کے پاس کتاب، نہ ان کے پاس ہدایت، نہ ان کے پاس علم، حتیٰ کہ ناظرہ قرآن اگر آپ فرض کر لیجئے ان سے پڑھنے کو کہہ دیں تو ایک صفحہ ناظرہ قرآن کا نہیں پڑھ سکتے، اور سمجھتے ہیں کہ شیخ الاسلام اور مفتی اعظم اپنے ملک کے وہی ہیں۔ ثانی عید پہ کروٹیں غرور سے موڑ کر چلتا ہے، لیزل عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے لوگوں کو بے راہ کرتا ہے، اور جو شخص اللہ کی راہ کو مارتا ہے، اللہ کی راہ میں کجی تلاش کرتا ہے، لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اللہ تعالی کی ناراضگی شدید اس کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ اللہ نے چنانچہ یہاں پہ ذکر فرما دیا، اور تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا لہو فی الدنیا خزی، دنیا میں اس انسان کو رسوائی ہے، دنیا میں وہ آدمی ذلیل ہوگا۔ خزی کا لفظ استعمال فرمایا، اور اسی لیے عرب بولتے ہیں خزی الرجل، آدمی کا رسوا ہونا، اور وہ رسوائی انسان کو خواہ اپنی ذات سے ہو، ایسی حرکت کرے جو اس کی اپنی ذات تک ہے اس میں رسوا ہو، یا پھر وہ رسوائی جو دوسروں کی جانب سے ہوتی ہے، اس میں فرق عرب کرتے ہیں، اور جو اپنی ذات کی طرف سے ہوتی ہے اس کی وجہ کبھی کبھی بہت زیادہ حیا ہے، شرم ہے، اس پر کوئی ندامت نہیں، کوئی ملامت نہیں، ندامت آدمی کو ہوتی ہے، ملامت نہیں، حیا بہت غالب ہوتی ہے، شرم بہت غالب ہوتی ہے۔ بازار میں گئے، کھڑے ہو کے کھانا کھا لیا، تو اپنے اندر ندامت میں ڈوب جاتا ہے کہ یہ کوئی حرکت کی انسان والی جو میں آج کر کے آیا۔ ایسے باحیا لوگ پچھلے زمانوں میں پائے جاتے تھے، اب تو ان کی قبریں بھی مٹ گئیں، اب نہیں ہوتے ایسے باحیا لوگ۔ تو بعض اوقات انسان کوئی ایسا کام کرتا ہے جس کی وجہ سے خود شرمندگی میں ڈوب جائے، وہ ایک الگ چیز ہے، اور ایک وہ ہے جس میں لوگوں کی طرف سے لان تان ہونے لگے، تو یہ ایسی چیز ہے جس پر اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لہو فی الدنیا خزی، دنیا کی زندگی میں ہم اسے ایسا رسوا کر دیں گے، یعنی ہر کوئی اسے برا کہے۔ اور اسی طرح یہ جو چیز دوسروں کی طرف سے آتی ہے کہ ان کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اس کا ذکر کیا ہے۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي، مجھے میرے مہمانوں میں شرمندہ نہ کرو، یعنی ایسی حرکت نہ کرنا جس کی وجہ سے میرے گھر جو آئے ہوئے ہیں ان کی نظر میں میری حیثیت کم درجے کی ہو جائے۔ تو خزیون کا یہ بھی ترجمہ ہوا ہے، اور خزیون وہ پہلے والے میں بھی، لیکن دوسری بات جو ہے قابل مذمت، اللہ نے فرمایا لہو فی الدنیا خزیون، دنیا کی زندگی میں اسے رسوائی ملے گی، یعنی ہر چھوٹا بڑا اچھا برا اسے برا ہی کہے گا، ونذیقہو، اور ہم اسے چکھائیں گے۔ لفظ ارشاد فرمایا کہ ہم اسے چکھائیں گے، اور چکھنے میں اور کھانے میں فرق ہے، ذوق پہ معنی ہے چکھنے کے، ایک تو وہ ذوق تھا نا جو دلی میں بیچارہ مر گیا انتقال فرما گئے شاعر تھے، اور ایک ذوق ہوتا ہے چکھنے کے معنی میں، اور ذوق کے معنی اصل عربی میں تو پائے جاتے تھے تھوڑی سی چیز کسی کو چکھنا، لیکن ہر ایک کا چکھنا بھی مختلف ہوتا ہے، ایک بچے کا چکھنا، ایک سمجھدار آدمی کا چکھنا، اور ایک پہلوان کا چکھنا، یہ سب مختلف ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب دلی فتح ہوئی تو نادر شاہ نے کھانا کھایا، فاتح تھا اور دلی والوں نے کھانا کھلایا بادشاہ سلامت نے، اور اس کے بعد انہوں نے بہت اچھا کوئی میٹھا کھانے کے لیے پیش کیا، اور درخواست کی کہ اسے چکھیے. تو جو خمیرہ پیش کیا گیا تھا نادر شاہ نے سارا کھا لیا، اور پھر کہنے لگا کہ حلوہ خوبت بہت عمدہ میٹھی چیز ہے، دیگر بیا اور لے آؤ. تو دلی والوں نے سمجھایا کہ حضور یہ تو انگلی کی نوک کے برابر کھایا جاتا ہے. تو بڑا حیران ہوا کہ اتنی اچھی چیز اتنی کم کیوں کھاتے ہیں، کیونکہ اس کی زندگی ساری محنت اور مجاہدے میں گزری تھی. یہ جو تہذیب اور نستعلیقی مزاج اس نے دیکھا نہیں تھا. ہے تو لمبا قصہ، اس میں کیا پڑھنا. بہرحال ذوق چکھنا کے معنی میں، اب جب چکھنے کا ہر ایک کا فرق اور اعتبار مختلف ہے، تو اسی لیے عربوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کثرت کی صلاحیت بھی اس میں موجود ہے. بچہ ظاہر ہے کہ ذرا سا چکھے گا، اور ممکن ہے پہلوان ہو تو پاؤ بھر کھا جائے اور چکھنے ہی میں ختم ہو جائے بات. تو اس لیے ذوق چکھنے کے معنی میں، تھوڑی چیز چکھنے کے معنی میں، تھوڑی چیز کھانے کے معنی میں بھی، اور جبکہ وہ چیز زیادہ ہو، اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی فرمایا نا کہ لِيُذُوقُ الْعَذَابَ، تاکہ یہ عذاب کا مزہ چکھیں. تو چکھنا تو تھوڑا ہوتا ہے، کھانا زیادہ ہوتا ہے، کیوں فرمایا کہ چکھیں؟ تو ہر ایک کے چکھنے کا مقدار کا اعتبار فرمایا کہ ہر ایک کا چکھنا مختلف ہے. اللہ کتنا عذاب انہیں چکھائے گا یہ اللہ کی مرضی ہے. اسی لیے ایک جگہ پر میں فیل لوں ذوقوا عذاب النار، اسے کہا جائے گا جہنم کی آگ کے مزے چکھو. ایک جگہ آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے سر پہ کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اور کہا جائے گا ذوق ذوق چکھ، انک انت العزیز الکریم. تو دنیا میں یہ کہتا تھا، بنا ہوا تھا بڑی عزت والا اور بڑے غلبے والا، طاقت غلبہ اور عزت، آج کے دن پتا چلا چکھ اس عذاب کو. تو وہاں لفظ آیا زک یعنی چکھ، ذوق سے. تو اس متکبر اور مغرور آدمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا، سر پہ کھولتا ہوا پانی ڈالیں گے، اور جب وہ چیخے گا تو سکھایا جائے گا کہ چکھو اسے، تم تو دنیا میں بہت بہت غالب بنتے تھے، عزت والے سردار، زک انک انت العزیز الکریم. ایک جگہ ہے ذالکم فذوقوہ، یہ مزے اب چکھو. اور کبھی کبھی اللہ تعالی اسی ذوق کے لفظ کو رحمت کے ساتھ بھی استعمال فرماتے ہیں. ایک جگہ یاد آتا ہے ولا ان اذقنا الانسان منا رحمتا، اور اگر ہم اپنے پاس سے آدمی کو اپنی کسی نعمت، اپنے کسی انعام کا مزہ چکھائیں، تھوڑا سا انعام اس پہ کر دیں، تو پھر اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے. اور عرب محاورے میں بھی بولتے تھے جب کوئی آدمی کسی کو کسی مصیبت میں مبتلا دیکھتا تھا نا، تو کہتا تھا کہ فلان ذاک قضا وانا اکلتہ، اس نے تو ابھی اس چیز کا مزہ ہی چکھا ہے، میں تو اسے کھا چکا ہوں. یعنی میں تو اس میں اتنا شرمندہ اور رسوا ہو چکا ہوں کہ تمہیں کیا بتاؤں، یہ ابھی مزے چکھ رہا ہے اس کی، یعنی ابھی ابتدائی کی ہے۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ بھی آیا ہے، اللہ نے فرمایا فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اور اللہ نے اس قوم کو بھوک اور خوف کا عذاب پہنا دیا، چکھا دیا۔ اَذَاقَهَا اللَّهُ، اللہ نے ذاقہ چکھایا اس کو۔ قرآن کریم میں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قریش کے بارے میں بھی فرمایا ہے کہ وہ اس رب کا شکر ادا نہیں کرتے، انہیں چاہیے کہ اس گھر کے پروردگار کی عبادت کریں۔ اطعمہم من جوع، جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا، وہ آمنہم، اور امن دیا، من خوف، خوف سے، ڈر سے خدا نے امن دیا۔ اور ایک جگہ یہی الفاظ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس قوم کو کیا کیا، اذاقہ اللہ لباس الجوع والخوف، اللہ نے انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے بھوک کا اور خوف کا عذاب مسلط کر دیا، عذاب پہنا دیا۔ ایک جگہ ہے فکفرت بانعم اللہ، اللہ کے انعامات کی ناقدری کی، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، خدا نے جو نعمتیں دی تھی اس کی نافرمانی میں استعمال کرنے لگے، اللہ نے مزہ چکھا دیا انہیں اپنے عذاب کا۔ تو اس لیے یہاں پر یہ جو لفظ آیا ہے وَنُذِيقُهُ، اور ہم چکھائیں گے اسے، اس شخص کو، یوم القیامت، قیامت کے دن عذاب الحریق، حریق جلن کی مار، اس طرح کا حریق، یہ سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اصل میں حرق الشیء کہتے ہیں ریتی سے رگڑنا۔ یہ عرب خواتین جو تھی قدیم زمانے میں، اسلام سے پہلے کے زمانے میں، اپنے دانتوں کو ریتی سے رگڑتی تھی خوبصورت بنانے کے لیے دانتوں کو۔ تو حرق الشیء کسی چیز کو ریتی سے رگڑنا، اور حرق الناب کسی چیز پر دانت پیسنا، شدید غصے کے عالم میں دانت پیسنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ یحرق علی الارم، وہ تو مجھ پہ دانت پیستا ہے۔ حرق الشعر، بال منتشر ہو گئے۔ ماء حراق، اتنا کھاری پانی، اتنا کھاری پن پانی میں پایا جائے کہ اسے پینے والے کا منہ جل جائے۔ تو کسی چیز کو جلانا، کسی چیز کو تنگ کرنا، کسی چیز کو بہت زیادہ ملامت میں پہنچانا، کسی شخص کو بہت زیادہ شرمندہ کرنا، اذیت دینا، اس کو بھی عرب کہتے تھے الاحراق، جلانا۔ احرقنی بلومہ، اس نے تو مجھے شرمندہ کر کر کے مار ڈالا، جلا ڈالا۔ تو احرقہ، اس نے جلایا۔ قرآن کریم میں اس لیے یہاں آ گیا نا کہ عذاب الحریق، جلن کی مار ہم اسے دیں گے۔ فَأَصَابَهَا عِصَارٌ، جو شخص نیکی کر کے پھر گنتا ہے، تانے دیتا ہے، لوگوں میں شہرت چاہتا ہے، اس کی مثال ایسے اور ایسے اور ایسے، اور اس جگہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَصَابَهَا عِصَارٌ، تو اس کے باغ پر بگولا بھرا ہوا چل گیا، فیہ نارن، اور اس بگولے میں آگ تھی، فاحترقت، اور اس کا باغ جل کر ڈھیر ہو گیا راکھ کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی قوم نے کہا حرقو، اسے جلاؤ، حرقو، آگ میں ڈالو، وانصروا آلہتکم، اور اپنے خداؤں کی مدد کرو، یہ احساس نہ ہوا کہ جن کی ہم مدد کرنے چلے ہیں، اگر وہ ہماری مدد کا محتاج ہے تو وہ ہمارا خدا کیسے۔ شرک اس طرح بھی احمق بنا دیتا ہے، اور اللہ کی توحید انسان کی عقل میں، فکر میں، گہری سمجھ میں اضافہ کرتی ہے۔ تو یہاں پر ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے کہ یہ جو آدمی ہمارے دین میں، ہمارے بارے میں بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے، اور بغیر کسی واضح کتاب کے فتوے دیتا ہے، اور نصیحت کرنے والے کی نصیحت نہیں سنتا، لوگوں کو بہکاتا ہے. لہو فی دنیا خزی ونذیقہ یوم القیامت عذاب الحریق, دنیا کی زندگی میں رسوائی اور قیامت میں آئے گا تو جلن کی مار ہم اسے ماریں گے. خیال کر لینا چاہیے کہ یہ اس ذات کی بات ہے جس ذات سے بڑا سچا کوئی نہیں, وہ سب سچوں کا سچا ہے. اور یہ بھی خیال کر لینا چاہیے کہ یہ اس کی بات ہے جس کے مقابلے میں کسی کی پیش نہیں جاتی, اس سے بڑا غالب, اس سے بڑا قادر اور قدیر بھی کوئی نہیں. اس نے کہا ہے کہ میں جلن کی مار دوں گا. ذالک, سنا تم نے, ذالک یہ جو عذاب ہے, بما قدمت یداک, یہ اس لیے کہ جو آگے بھیج چکے ہیں تیرے دونوں ہاتھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے 9 نمبر آیت تک تو سب سے بات کی. یہ جو جملہ ہے قیامت کے دن گویا کہ اس سے کہا جائے گا کہ جب وہ عذاب میں پہنچے گا تو اس سے کہا جائے گا کہ ذالک بما قدمت یداک, یہ جو آج عذاب تو دیکھ رہا ہے نا, یہ تیرے وہ کرتوت ہیں, یداک تیرے دونوں ہاتھوں نے قدمت جو آگے بھیجا ہے. اس لیے ہر آدمی اپنی جنت اور جہنم دنیا میں ہی بنا لیتا ہے. اللہ کے یہاں جب جائے گا تو یہ اپنی تیار کردہ جنت اور اپنی تیار کردہ جہنم میں چلا جائے گا. ہاں اللہ کا فضل اس پہ مزید ہے. وہاں پہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے کیا اچھی بات کہی. شیخ سے تاتاریوں نے کہا, مغلوں نے, کہ شاید آپ ہماری حکومت پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا اللہ کی قسم یہ ساری مغلوں کی اور تاتاریوں کی سلطنت لا یساوی فی الفن, میری نگاہ میں ایک ٹکے کے برابر اس کی قیمت نہیں ہے. ان بستانی فی صدری, میرا باغ, میری جنت تو میرے سینے میں ہے, میں جہاں چاہتا ہوں بیٹھ جاتا ہوں اپنی جنت میں, لیٹ جاتا ہوں اپنی جنت کھول کے بچھا کر اسی میں آرام کرنے لگتا ہوں. اس لیے آدمی سوچے کہ جو اعمال کر رہا ہے اس کے نتائج کیا نکلیں گے, تو بس پھر کافی ہے جنت بھی اور جہنم بھی. ذالک بما قدمت یداک, ہم اسے کہیں گے کہ تیرے دونوں ہاتھ جو کچھ بھیج چکی ہیں یہ وہ ہے. یہ جو یج کا لفظ اللہ تعالی نے استعمال کیا ہے یہاں پر, تو یہ اصل میں یج یون تھا, یا دال اور چھوٹی یا, یج یون تھا. اور پھر لغت کے قواعد کے مطابق یہ یج ہو گیا, اور یدو کے اصل معنی ہاتھ کے آگے. اور استعاری کے طور پر یج کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے, انعامات کے معنی میں بھی آتا ہے. یدئی تو الئی, میں نے اس پہ ہاتھ رکھا یعنی اس پہ احسان کیا. عرب ایک شاعر کہتا ہے فَإِنَّ لَهُ عِنْدِي يَدَيَّمْ وَأَنْعُمَا, اور یہ اس لیے ہے کہ اس کے بڑے احسانات ہیں میرے اوپر. کیسی تھا جاہلیت کا, تو اس نے نعمان بن منظر کی تعریف جو کی نا, تو نعمان کی تعریف میں اس نے کہا کہ نعمان اس لیے اچھا ہے کہ اس کے کئی ایک احسانات ہیں مجھ پہ, اور بڑے بڑے ہی انعامات اس نے مجھ پر کیے. اسی طرح اس یت کا استعمال کسی چیز پر قبضہ کر لینا, کسی کے اختیار میں ہونا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ہی یعفونا, ہاں مگر وہ عورتیں اپنا حق مہر معاف کر دیں. او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح, یا پھر مرد جن کے قبضۂ قدرت میں نکاح کا حق ہے وہ اپنا حق چھوڑ دیں. تو اس صورت میں یہ بات ہو جائے گی. تو احسانات کے معنی میں بھی, اور کسی چیز پر قبضے کے معنی میں بھی, اور کسی کام کو شروع کرنا بھی. اور اسی لیے الید کسی کام کو شروع کرنا اس معنی میں کہ سخاوت کرنا, اور انفاق روک لینا. یدہ مطلقتن, اس کا ہاتھ کھلا ہوا ہے. یدہ مغلولتن, اس کا ہاتھ بندھا ہوا ہے. یہودیوں نے حق تعالی شانہ کے بارے میں بہت بڑی گستاخی اور بے ادبی کی بات ایک جگہ کی ہے, اور اللہ تعالی نے اسے نقل کیا ہے. وہ تو کرتے ہی تھے. اللہ نے قرآن میں سے ایک جگہ نقل کی ہے, وہاں بھی یہی محاورہ ہے. اسی طرح عیدن قوت, طاقت. وَذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ، ذکر کیجئے ہمارے بندے، ہمارے بہترین بندے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا، ذَا الْأَيْدِ جو صاحب قوت تھے. اور جب آتا ہے لفظ عَنْ يَدٍ، اس لفظ کو یاد رکھیے گا، عَنْ يَدٍ جب آتا ہے نا قرآن کریم میں، تو اس سے مراد یہ بھی ہوتا ہے کہ اس نعمت کے عوض جو نعمت ہم نے دی ہے. حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ، یہاں تک کہ یہ کافر جزیہ دیں. عَنْ يَدٍ اس کے ترجمے میں ہے اختلاف. یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ عَنْ يَدٍ کا ترجمہ کیا بنے گا. عَنْ يَدٍ کے دو ترجمے کیے گئے ہیں. ایک ترجمہ یہ ہے جو ابھی آپ سے عرض کیا کہ عَنْ يَدٍ یہ سورہ توبہ کی 29 نمبر آیت ہے. کافر اگر ہمارے ملک میں رہیں گے تو ٹیکس دیں گے، جزیہ دیں گے. کیوں؟ عَنْ يَدٍ اس نعمت کے عوض میں جو نعمت ہم نے انہیں دی ہے. وہ کیا نعمت ہے؟ کیوں جزیہ کافروں سے وصول کیا جائے گا؟ اس لیے کہ ہم نے ان کو یہ نعمت دی ہے کہ ہم انہیں ان کے ہم مذہبوں کے خلاف لڑانے کے لیے نہیں لے جا رہے. فوجی خدمات سے، لڑنے سے، ملک کی حفاظت کرنے سے ہم نے انہیں مستثنی قرار دیا ہے. ہم نے ان پہ جہاد فرض ہی نہیں کیا، تو وہ آرام سے اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں نا، اور مسلمان فوج ان کی حفاظت کر رہی ہے. تو ہماری مملکت میں امن، اطمینان، سکون سے رہنا اور فوج کے ساتھ نہ جانا، اور فوجی جتنی کام ہیں ان سے جو ایکسیپشن دیا ہے اس کے عوض میں ان سے ٹیکس لینا، یہ ہے جس کا نام جزیہ ہے. اب اس جزیہ کی حکمت سمجھ میں آتی ہے. اللہ نے لفظ ارشاد فرمایا یدین، کہ ان کے گھروں میں جو انہیں رہنے دیا ہے اور میدان جنگ میں نہیں نکالا، نہیں اتارا، نہ آنے کو ہم نے کہا ہے، تو یہ خدا کا انعام ہے ان پر، اس کے عوض میں یہ ٹیکس دے. یہ ہے بات. اور اس پہ شبلی نعمانی نے الجزیہ کے نام سے پوری ایک کتاب یا رسالہ لکھا ہے جو اب ہمارے یہاں نہیں ملتا. اور دوسرے عَنْ يَدٍ ترجمہ کیا گیا ہے کہ اپنی محکومی کا اقرار کرتے ہوئے وہ ٹیکس ادا کرے. اور یہ پہلا ترجمہ شبلی نے اسے ترجیح دی ہے اور دلائل سے اسے ثابت بھی کیا ہے. اس لیے جو لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ جزیہ کیا ہے، یہ چیزیں، اس پہلو کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے کس چیز کے عوض میں اسے جزیہ کا ارشاد فرمایا. اور اسی طرح یہ یاد کا لفظ دوستی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. فلان یدو فلان، فلان آدمی فلان کا مددگار ہے، وہ اس کا دوست ہے. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان الذین یبایعونک، وہ لوگ جنہوں نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی ہے، انما یبایعون اللہ، انہوں نے اللہ تعالی کے دست مبارک پہ بیعت کی ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اور ان کے ہاتھوں کے اوپر حق تعالی شانہ کا پاک متبرک ہاتھ ہے. یہ وہ لوگ تھے جو صلح حدیبیہ کی غرض سے گئے، صلح حدیبیہ میں گئے، بیعت جنہوں نے کی تھی، اور حج اور عمرے کی غرض سے حاضر ہوئے تھے لیکن بیت اللہ میں نہیں جا سکے تھے، اور اس پہ عثمان رضی اللہ عنہ کے خون پر بیعت ہو گئی تھی. تو اللہ تعالی کو ان کی یہ بیعت اتنی پسند آئی کہ اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالی ان تمام ایمان والوں سے راضی ہو گیا، جبکہ وہ آپ کے دست مبارک پہ، آپ کے ہاتھ پہ درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے. اور اللہ تعالی نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ یہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، یبایعون اللہ، انہوں نے اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، ید اللہ، اور اللہ کا پاک ہاتھ فوق ایدیم، ان کے مبارک ہاتھوں کے اوپر ہے. تو اللہ تعالی نے گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا. اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں کے متعلق فرمایا کہ تمہارے ہاتھوں کے اوپر میرا ہاتھ ہے. یہ اسی محاورے سے بات بنتی ہے کہ عرب کہتے ہیں کہ فلاں آدمی فلاں کا ہاتھ بن گیا ہے. اور دنیا میں ہر زبان میں استعمال ہوتا ہے, بہت مشہور چلتا ہوا محاورہ, کہتے ہیں فلاں جو ہے ان کے رائٹ, اس کا رائٹ ہینڈ ہے. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ تیرے دونوں ہاتھوں نے جو کچھ بھیجا ہے میرے پاس, یہ تجھے اس کا بدلہ ہے, اس کی جزا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ, اور یہ بات ہے کہ اللہ تعالی لَيْسَ بِذَ اللَّهَ مِن لِلْعَبِيدِ, اپنے بندوں پر ہرگز ظلم نہیں کرتا. اللہ کے یہاں ظلم نہیں ہے. انسانوں کے آپس کے معاملات کبھی کبھی انصاف پر مبنی ہوتے ہیں کہ 10 روپے دیے قرض میں اور 10 واپس لے لیے. کبھی ظلم پر مبنی ہوتے ہیں کہ 10 روپے اس نے دیے تھے, یہ اسے 5 واپس کرنا چاہتا ہے, یا یہ کرتا ہی نہیں ہے, بھاگ گیا. اور یا یہ کہ 10 اس نے لیے تھے قرض میں لیکن واپس کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ 10 روپے تو یہ اصل ہے اور یہ میری طرف سے کچھ ہدیہ بھی رکھ لیجئے, آپ کی مہربانی سے قبول کر لیں. یہ ہے احسان. انسانوں کے معاملات انسانوں سے ظلم, عدل اور احسان پہ مبنی ہوتے ہیں. اور بندے اور اللہ کا معاملہ صرف دو ہی طرح ہوتا ہے, ایک ہے عدل کے ساتھ اور ایک ہے احسان کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں عدل کا بتا دیا, عدل کے مقابلے میں ظلم آتا تھا, ظلم کی اللہ نے تردید کر دی. فرمایا ذالک بما قدمت یداك, تیرے دونوں ہاتھوں نے یہ کرتوت آگے بھیجے تھے, ہم نے انصاف کر کے اس کے مقابلے میں تمہیں سزا دے دی. وان اللہ علیک بذ اللہ من للعبید, اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر تو ہرگز ظلم نہیں کرتا. اور رہ گیا تیسرا معاملہ خدا کی رحمت کا, تو یہ اللہ کا اپنے ان بندوں کے ساتھ ہوگا جن بندوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھیجنا ہے اور جن بندوں کے ساتھ اللہ نے احسان فرمانا ہے. تو یہ تین طرح کے معاملات ہو گئے, لیکن اللہ کے یہاں دو ہی طرح کے ہوئے, کہ اللہ تعالیٰ نے عدل کیا اور یا پھر دوسرا معاملہ ہو گیا, اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر مہربانی کی. تو ان تین آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور آدمی کے متعلق بیان کیا, اور یہ آدمی یا تو وہی ہے جس کا تذکرہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ مبارکہ کی تیسری آیت میں کر دیا تھا, اور یا یہ کہ یہ کوئی اور ہے. مفسرین کا اس پہ اختلاف ہوا ہے. آیت نمبر 3 اگر آپ دیکھیں تو وہاں بھی یہی ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ, ٹھیک یہی الفاظ یہاں آیت نمبر 8 کے شروع میں دیکھیے تو یہاں بھی آ گیا نا, وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. دیکھا آپ نے, دونوں آیات بالکل ایک جیسی ہیں. یہاں آگے بات مختلف شروع ہوئی, وہاں آیا تھا یَتَّبِعُ كُلَّ شَیْطَانٍ مَرِیدٍ, اور یہاں آ گیا وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِیرٍ, اور وہاں مُرِیدٍ كُتِبَ عَلَیْهِ كُلَّ شَیْطَانٍ مَرِیدٍ كُتِبَ عَلَیْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ. تو آگے چل کے بات مختلف ہو گئی, لیکن ابتدا دونوں آیات کی ایک ہی طرح ہوئی. اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ کیوں کہا ہے, یا یہ کہ ایک ہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے دوبارہ کہا کہ تاکید ہو, یا یہ دو الگ الگ معاملات ہیں. انشاءاللہ آئندہ نشست میں